الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأثر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے بندے مومن کو یہاں مخاطب فرمایا ہے, ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو, یا ایو الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے, مرتد ہو جائے, فسوف یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, ان قریب اللہ ایسے لوگ پیدا فرما دیں گے جن سے وہ محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. پہلا پہلو جو اس آیہ کریمہ میں ہے وہ شان کریمی ہے. اللہ کریم کی ذات بہت رحیم ہے, کرم اور احسان فرمانے والے ہیں. تو مخاطب فرمایا کہ یہ جو تسلسل ہے دین اسلام کا, یہ اس کی شان اور اس کے کرم سے ہے. اس کے ماننے والے کہیں کسی شائبے کسی شک میں نہ پڑ جائیں کہ شاید ہمارے ہونے سے اس کا تسلسل ہے. دوسرا, جب اس حقیقت کو بیان فرمایا جا رہا ہے اور جب یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے, تو یہ اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے کہ انہیں وہ حصہ عطا ہو رہا ہے جو حصہ اللہ کریم کی رضا کا ہے, جو اللہ کریم کے قرب کا ہے. وہ اگر آپ اس کو تفریق کریں, حق اور ناحق کے بحث کریں, تو وہ پہلو نصیب ہو رہا ہے جو حق کا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے بڑی بڑی باریکیاں بڑی واضح ارشاد فرمائیں, اور بارہا ایسے حصے بھی ملتے ہیں قرآن کریم میں جہاں تکرار ہے, بارہ دیگر ارشاد ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ہم جیسے کمزور کم علم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے, دوبارہ بات ہو رہی ہے. بے شک اور بھلے وہ دوبارہ بات ہو رہی ہو, اس کے پہلو کو دیکھیں, اس کی وسعت کو دیکھیں, تو حیران کن حد تک بندہ اپنے آپ کو پاتا ہے کہ پہلے یہی بات تھی کس پہرائے میں تھی, اب یہ بات ارشاد ہو رہی ہے کس پہرائے میں ہو رہی ہے. تو یہاں یہ ارشاد ایمان والوں کو مخاطب کرنا اللہ کا کرم اور احسان. پھر دوسرا حصہ جو دین اسلام کے تسلسل کا ہے, جو حفاظت الہیہ کلام ذاتی کو نصیب ہے. چونکہ جب حفاظت الہیہ کی بات آتی ہے اور شان قرآن کریم پر گفتگو ہوتی ہے, تو اس سے مراد صرف انہی آیات کے تحفظ تک کی بات نہیں رہ جاتی. قرآن کریم فرماتا ہے, اللہ کریم کا احسان ہے, اللہ کریم نے اس کلام ذاتی کو حفاظت عطا فرمائی. نص سے قرآن بیان فرما رہی ہے, ہمارا ایمان ہے اس بات پر. لیکن مقصد قرآن کریم کا کیا ہے؟ خالق کا کلام مخلوق کی طرف ہے. اس کا ہونا اس ابتلاء میں, اس امتحان گاہ میں, اس حصے کے ساتھ جس بات کے لیے یہ حق نازل فرمایا گیا ہے اس کے تحت آئے گا. جب یہ اس کے تحت آئے گا تو اس حفاظت الہیہ کے تحت پہلے جو معنی و مفاہیم ہیں, جو تفسیر ہے, جو شرح ہے, وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. لاکھوں کے عدد میں تفاسیر جو ہیں قرآن کریم کی پہنچ چکی ہیں. اللہ اپنے ان برگزیدہ ہستیوں کی یہ محنتیں قبول فرمائیں. لیکن ان لاکھوں میں ایک قدر مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدود و قیود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں یہ ساری تفسیر اس کے تحت آتی ہے. تو پہلی جو تفسیر معنی اور حالات پر تشریح ہے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. سب سے پہلی تفسیر بھی وہ اور تمام حدود و قیود کا تعین کرنے والے وہی حصے ہیں جو ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر اس کے بعد جب اس پہلو پر بات آئے گی کہ جو آج ہمارا موضوع ہے یا جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, جب یہاں اس پہلو پر آئیں گے اور اس سے متعلق بات عرض کرنا چاہوں گا, تو وہ یہ ہے کہ اس تسلسل میں جو حفاظت الہیہ کا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پہلا حصہ آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو ہر پہلو حاصل فرمایا, چاہے علوم ظاہر کی بات آتی ہے یا علوم باطن کی بات آتی ہے. پھر یہی حصے بطور توارث ایک اجماع امت کے تحت آج ہم تک ہیں, اور جب تک اس امتحان گاہ میں امتحان مقصود ہے تب تک یہ تسلسل رہے گا. اب دین اسلام کو سمجھنا, سیکھنا, اس پر عمل کرنا اور اسے درس و تدریس کے پہلوؤں تک اس پر عمل کرتے چلے جانا, یہ ہر ایک کی اپنے حصے کے مطابق اللہ کا کرم اور احسان کہ اس حفاظت الہیہ کے تسلسل میں وہ شخص آ رہا ہے. ایک پہلو تو جو اس کا اپنا حکم کی تعمیل ہے, دوسرا حصہ اس تسلسل میں وہ شخص شامل ہو رہا ہے جو حفاظت الہیہ کا ہے. لیکن اس کلام میں جب یہ فرمایا جاتا ہے یہ ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ جسے تسلسل دیا گیا ہے وہ سبب ہے اس حفاظت کا. نہیں میاں, تو سبب نہیں ہے, یہ مسبب الاسباب کا احسان کہ ان اسباب میں تجھے پیدا فرمایا, تجھے استعداد عطا فرمائی, تجھے توفیق عطا فرمائی. ایک تو اس پہلو پر بات آئی. دوسرا, ہم بڑی کمزوری میں ہیں. دین اسلام پر بات آتی ہے تو حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے درد سے ارشاد فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کسی کے مفاد کو گزند پہنچے تو وہ کہتا ہے اسلام خطرے میں. یعنی علماء کی صف سے بات کر رہے تھے, ان لوگوں کی بات فرما رہے تھے جو دینی شعبے میں, جو دنیاوی شعبے میں ہیں وہ فرماتے تھے کہ جب ان کے کسی مفاد کو زج پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ملک خطرے میں. تو یہاں یہ بات بڑی واضح بیان فرمائی جا رہی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس دین کی حفاظت وہ کر رہا ہے. حفاظت کے اسباب میں کسی کا ہونا کمال نہیں ہے, یہ عطا ہے رب کائنات. اور فرمایا من یرتد, مرتد ہونا, یعنی جو مانا, جس پہ اختیار کیا, جس کا دعویٰ کیا, جس کا اعلان کیا, اس سے بدل گیا, اپنی راہ بدل لی, اس کا انکار کر گئے. تو فرمایا اے ایمان والو, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے, من یرتد منکم عن دینہ, دین سے پھر جائے, مرتد ہو جائے, فسوف یات اللہ بقوم, اللہ ایسے لوگ پیدا فرما دیں گے, یحبہم و یحبونہ, کہ جن سے اللہ کریم محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اسلام خطرے میں نہیں ہے. اگر کسی وقت, کسی زمانے, کسی نزاکت کے کسی پہلو میں کمی بیشی کا کوئی اطلاق آئے گا تو وہ فرد پر آئے گا, وہ اسلام پر نہیں آئے گا. اسلام کو اللہ کریم کی حفاظت حاصل ہے. نور ایمان عالم میں خلق کی جان ہے، جس روز یہ تسلسل نور ایمان کا نہ ہوگا اس روز اس خلق کی بقا نہ رہے گی، وہ آخری لمحہ ہوگا جب نور ایمان اس دار دنیا سے اٹھے گا، پھر بسات لپیٹ دی جائے گی، پھر بات سور پھونکنے تک چلی جائے گی۔ تو جب یہاں فرمایا گیا کہ کوئی نہیں عمل کرے گا، اور اسے تاریخ میں دیکھ لیں، یہ جو 14-15 صدیاں اسلامی تاریخ ہمارے سامنے ہے، تاریخ کے جو اوراق ہیں انہیں الٹا کر دیکھ لیں، ایسے لوگ بھی یا ایسی قوم بھی رہیں جنہیں اقتدار نصیب ہوا، بادشاہیاں نصیب ہوئیں، دنیا کی سہولتیں نصیب ہوئیں، لیکن جب وہ بھول گئے، دین اسلام سے دور ہو گئے، تو وہ لوگ جو ان کے مد مقابل تھے، جن سے انہیں سزا ملی، وہی لوگ اسلام کو اختیار کر کے اشاعت دین کا سبب بنے۔ یہ تاریخ اس پر شہادت دیتی ہے۔ پھر آج اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں سبب ہوں دین کا، تو ایسی بات نہیں۔ اور اس موضوع کے تحت چونکہ کیفی شعبہ جو ہے یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے، علوم ظاہر ہوں یا علوم باطن ہوں، دونوں کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس پہلو میں بھی اور نزاکت ہے، چونکہ کسی بھی عمل کے لیے، اس کے پرکھنے کے لیے جو بنیادی حیثیت ہے وہ نیت کی ہے، اور نیت جو ہے یہ ایک کیفی حصہ ہے، کیفیات میں سے ہے، نیاخانے دل میں ہے جو کیفیات کا گھر ہے۔ اور جب دین کے اس پہلو پر بات آئے گی، تزکیہ نفس کی بات آئے گی، اس کیفی شعبے کے اور اس صدری علوم کے تسلسل کی بات آئے گی، تو اس میں بھی اسی طرح بڑی نزاکت ہے، ظاہری کلام میں شاید سمجھ نہ لگے۔ عند اللہ جو ترازو ہے، اس ترازو کا تول اس ظاہر کے ساتھ جو تول کا حصہ آئے گا، جو اوزان ہوگا، وہ نیت پر ہوئے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ اس کے تحت بات آ جائے گی۔ تو اللہ کریم کرم اور احسان فرمائیں کہ اس نزاکت کو سمجھنے کی توفیق ہو۔ تو اس آج کے حالات میں، آج کی جو کمزوری ہے، اور جب معاشروں میں انحطاط آتی ہے تو وہ کسی ایک کونے میں نہیں آتی، معاشرتی انحطاط پورے معاشرے میں آتی ہے، اور جب پورے معاشرے میں آتی ہے تو ہر شعبہ زندگی اس میں آ جاتا ہے۔ تو جب اس میں بات آئے گی، تو پھر وہ حصے جب بیان کیے جا رہے ہیں کہ کوئی دین کی اشاعت کرنے والا دین کے اختیار کرنے سے اشاعت تک، عام بندے مومن سے لے کر عالم تک اس غلط فہمی میں نہ رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو امین ہیں کیفی شعبوں کے، وہ جو تسلسل صدری علوم سے منسلک ہیں، وہ اس بات سے بری و ذمہ ہو جائیں؟ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے، یہ سننے میں آتا ہے، یہ مشائخ کی گفتگو اور تحریر سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اسے خیال رکھیں، یہ بڑا نازک موضوع ہے۔ کتنے ایسے ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داری جو ہے محدود ہے، کتنے ایسے ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داری کے علاقے وسیع ہیں، کہیں افراد کم ہیں، کہیں افراد زیادہ ہیں، لیکن جب اس ذمہ دار کو جو کیفی حصے میں ان کی تربیت کے لیے ذمہ دار مقرر کیا گیا ہے، اس غلط فہمی میں آ جائے گا کہ میرے کہنے سے یہ نظام چل رہا ہے، یا میرے توجہ دینے سے ان کی توجہ جا رہی ہے، یا میرے روکنے سے ان کے جو نظام ہے کیفی وہ رک جائے گا، تو اس معنی میں وہ بھی داخل ہو جائے گا۔ اور اس میں بلا تفریق بات کر رہا ہوں، حیثیت کی بات نہیں کر رہا کہ کس درجے کا ہے، اس لیے کہ یہ کیفیات تسلسل سے ہیں، یہ وہ نور نبوت ہے جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے۔ بات نصیب کی ہے کہ اللہ کریم کا کس پر کتنا احسان ہے، اسے اپنے اللہ سے کیا تعلق اور کیا محبت نصیب ہے، ہماری تقسیم کی بات نہیں ہے۔ ہماری خوشبختی کی اس تقسیم میں اس رب کائنات نے شامل فرما لیا، دینا اس نے جو دیا جا رہا ہے یہ ہے اس کا، جنہیں دیا جا رہا ہے وہ اس کے، تو یہ اس کا احسان ہے۔ اس نزاکت کو جو ذمہ داران ہیں تصوف کے شعبے کے، انہیں اس نزاکت کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمہ وقت اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں دل کے کسی گوشے میں کوئی شک آیا تو وہ کیا دھرا جو ہے وہ سارا خاک میں ملا دے۔ پھر جب بات آتی ہے تو ایسے لوگ پیدا فرما دیں گے، قوم یحبہم ویحبونہ، جن سے وہ محبت کریں گے، یعنی ایسے لوگ اللہ کریم پیدا فرمائیں گے جن سے اللہ کریم محبت کریں گے۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے، عجیب پہلو ہے، جن سے رب کائنات محبت فرمائیں گے۔ ہم دنیا کے پیمانوں میں دیکھتے ہیں ہماری محبت، ہمارے جذبات در حقیقت سودے ہوتے ہیں، شاید میں کم علم آدمی ہوں، مجھے سمجھنے میں دھوکہ لگے، لیکن جہاں تک میں دیکھ پایا ہوں آج جس وقت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی انحطاط نے اتنی چوٹ لگائی ہے ہمارے معاشرے پر، آج محبت، رشتے، عشق سودوں پر ہیں کہ اگر میں نے اس کے لیے یہ چاہا تو اس نے بدلے میں مجھے کیا تقویت دی۔ اور دکھ کی بات ہے کہ یہ پیمانے ان رشتوں میں بھی آ گئے ہیں جن رشتوں کا احترام اپنی جان سے قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، شکایت کی، یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، بڑی محنت مزدوری کرتا ہوں، بڑی مشکل سے کچھ کماتا ہوں، میرے والد میری کمائی سے تصرف کر دیتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں نہ بتاتے ہیں ضروری ہے یا غیر ضروری، تو آپ انہیں منع فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سن کے ارشاد فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کر دے، اس کی غلطی کی پرستش روز معاشر رب کائنات کر سکتے ہیں، بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئی، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے والد معذور ہیں، ایمان نہیں لائے، ضد کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں لے جاؤ، یہ مکی زندگی کا موقع کا واقعہ ہے، تو وہاں اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کو ضد کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤ، بیت اللہ میں چھوڑاؤ، جب تک رہنا چاہیں رہیں، جب واپس آنا چاہیں تو اسی طرح اپنے کندھے پر احترام کے ساتھ اٹھا کر واپس کر لے۔ ہاں تمہیں اگر کوئی حکم دیں جو خلاف شریعت ہو تو اس پر عمل نہ کرنا، یہ ان کا ذاتی امر ہے۔ اسی طرح اور بے شمار پہلو ہیں، یہ کیسا رشتہ ہے، لیکن آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ والد اور بیٹے کے رشتہ جو ہے یا اس کی جو محبت ہے یہ بھی سودوں کی نظر ہو گئی۔ بیٹا کہتا ہے مجھے کیا دیا ہے تو نے، اور والد جس کے وجود کا حصہ اولاد ہے وہ بھی اسی پیمانے پر آ گیا یہ رشتہ کہ کیا کر لایا ہے تو میرے لیے۔ اور یہ دونوں رشتے اگر دھیان کریں اور ہم غور کریں، اللہ ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سبب اسلام سے دوری سے ہے، چونکہ جتنی حقوق و فرائض کی تقسیم ہے، رشتوں کی نزاکت ہے، احترام ہے، کہاں سے لیا؟ کیا یہ 14-15 صدیاں پہلے دنیا میں کہیں مثال ملتی ہے؟ معلوم تاریخ میں نہیں ملتی. حق کہیں ملے گا تو وہیں ملے گا جو انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے. بھلے بات آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک تک لے جائیں, غیر انبیاء میں یہ حقائق نہیں ملتے. اور بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی ہے جب پوری دنیا میں حق ارشاد فرمانے والی ذات ایک تھی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی حق کہنے والا نہ تھا. تو وہاں جہاں سے یہ عظمتیں نصیب ہوئیں, جب وہاں کا تعلق کمزور ہوگا تو یہ حصے کہاں رہ جائیں گے؟ بنیاد تو وہ تعلق ہے جو ایمانی ہے. جب وہ ایمانی تعلقات کمزور ہوں گے تو یہ تربیت کے پہلو کہاں رہ جائیں گے ہمارے معاشروں میں؟ تو وہ لوگ فرمایا ایسے پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرے گا. بارلا ہم تو گرتے گرتے اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ رشتے جن پر جان نچھاور کرنی ہے وہاں ہماری عشق و محبت سودوں کے تحت آ گئی. ہم کیا کریں؟ ہم کیسے ہوں جو تیری محبت نصیب ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا ہاں کوئی اس ارادے سے چلا, اسے درکار ہے کہ رب کائنات اسے چاہے میرے حبیب کا اتباع اختیار کرے. اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احسان عظیم ہے اللہ کا کہ یہ نصیب ہو جائے تو اللہ کریم بندے کو محبت کرتے ہیں. بندہ تو چلا بندگی کو, بندہ تو چلا اللہ کی محبت کو, بندہ تو چلا اس دیوانگی میں. یہ اتباع اس پر اتنا احسان کر گیا کہ خود رب کائنات کو وہ محبوب ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے باہر کوئی چاہے کہ ہو وہ جو میں چاہوں, ہو ایسے جیسے میں چاہوں, تو پھر بات نہیں بنے گی. اور اس بات کے بڑھتے بڑھتے کوئی اس پہلو تک چلا جائے کہ میں ستون ہوں دین کو سنبھالنے کا, تو وہ فرماتا ہے تجھے غلطی لگ گئی ہے, تجھے دھوکہ ہو گیا ہے, یہ تیرے پر میرا احسان ہے کہ تجھے ہدایت عطا فرمائی ہوئی ہے, یہ کرم ہے کہ تجھے حقیقت سے آشنا کیا. اگر تو آشنائی کے باوجود ارتداد کی پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے, مرتد ہوتا ہے, تو کوئی معاملہ نہیں, تو مجبور ہے, رب کائنات مجبور نہیں ہے. وہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جنہیں وہ محبت, جو اس کی محبت جنہیں نصیب ہوگی اور وہ اس سے محبت کریں گے. تو جب اصول قرآن کریم فرماتا ہے اور یہ آیا کریمہ شہادت دے رہی ہے, اب کیسے ممکن ہے جنہیں اللہ کی محبت نصیب ہو, جنہیں اللہ محبوب کر لے, ان کے اعمال ان کے معاملات ظاہر سے ناپیں یا ناخانے دل تک چلے جائیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ خلاف شریعت ہوں؟ یہ بات جب عشر مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پسند یا آپ کے احکامات یا آپ کے معاملات پر بحث کے تحت آتی ہے, تو جو سوال کہ جو کچھ بھی وہ کر لیں اللہ کریم نے انہیں حیاتی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی, تو اس بحث میں علماء جب اس بحث کو تحقیق کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان کی پسند اللہ کی پسند میں ڈھل گئی, وہ کوئی ایسا کام کریں گے ہی نہیں جو عند اللہ ناپسندیدہ ہو. ہر وہ عمل, ہر وہ امر انہیں پسند ہے جو اللہ کریم کو پسند ہے. تو جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں, دینی علوم کے جاننے والوں کے تحت جانیں, کیفیات قلبی کے بہر سے منسلک پہلوؤں سے جانیں, تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پسند وہ ہے جو اللہ کریم کی پسند ہے؟ عبادات اس کی رضا کو ہیں یا ضروریات دنیا کے حصول کو ہیں؟ لوگوں سے محبت جو ہے، لوگوں سے جو تعلق ہے، یہ سودا بازی پر ہے یا اللہ کریم کے حکم کے تحت ہے؟ یہ دنیا کی تعمیر، یہ گھر، یہ جائیدادیں، یہ مال و دولت ہمیشگی کا ہے کہ یہ وقتی ہے، لمحاتی ہے، یہ سرائے ہے؟ مسافر کی راہ کا ٹھہراؤ ہے؟ تو یہ وہ حقائق ہیں عزیزان من. اللہ کریم ایمان کی یہ چاشنی دے، اس دنیا جس پر جان دی جا رہی ہے بے وقت نظر آتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چھے جائے کہ بندہ اس غلط فہمی میں جا پڑے کہ اسلام کو میں نے اٹھا رکھا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، کچھ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہمارا احسان نہیں ہے. اس کے حضور رکوع و سجود اس کا کرم ہے. اے مشت غبار، تو اس کے حضور پیشانی نہیں ٹیکتا، تو وہ ایک در ہے جو حقیقت ہے، اس حقیقت سے ہٹے گا تا یات یہ پیشانی در در ٹیکے گا، اور جو حقیقت بھی نہیں ہوں گے یہ دنیا میں گرد و پیش میں. اپنے حالات، اپنی سوچوں میں ان حصوں، ان پہلوؤں کو دیکھیں، ایک ایک عمل پر یہ بڑا واضح نظر آتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. پھر یہ جو آیا کریمہ کا حصہ ہے، یحبہم ویحبونہ، تصوف میں، مراقبات کے اسباق میں دوائر محبت کی تسبیح بھی ہے. اب اس شعبے میں، جو اس شعبے سے متعلق ہو، جو لطائف اور لطائف کے راسخ ہونے اور اس کے بعد مراقبات کے پہلے حصوں سے آشنا ہو، جسے اس کی چاشنی محسوس ہوتی ہو، اسے تو میں سمجھاؤں کہ دوار محبت ہیں کیا، اس کی کیا بلندی ہے، اور میرے رب کا یہ کتنا بڑا احسان ہے. عمومی حصوں میں عرض یہ ہے کہ بلند مقام ہے، بنیادی مراقبات سے گزر کر سالک کو دوائر محبت کرائے جاتے ہیں، اسے اس کیفیت سے آشنائی اور اس کیفیت کی چاشنی محسوس ہو کہ جس سے رب کائنات محبت فرماتا ہے، وہ بدلے میں کیسا اس کا بندہ ہوتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اس کا عمل کیسا ہوتا ہے، اس کا ظاہر کیسا ہوتا ہے، اس کا باطن کیسا ہوتا ہے، دائرے دنیا اور اس حیاتی کے تسلسل میں وہ روز معاشر میں جی رہا ہوتا ہے، امور دنیا کے ہیں، نظر اس کی ترازو پر ہے، سامنے اس کا اللہ کا حکم ہے، اپنے معاملات ہیں، لیکن اس حیات میں نہیں وہ جی رہا، وہ اس حیات میں جی رہا ہے جو عبدالآباد ہے، جسے اختتام نہیں آنا. میں دعا گو ہوں کہ ان نزاکتوں کو سمجھنے اور حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ کریم حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے. آپ نے یہ مرکز اپنے شیخ کے حکم پر اس لیے تعمیر نہیں فرمایا، اسے بطور توارث اپنی نسل کی نظر کر دیا جائے، اس لیے فرمایا کہ یہ تسلسل جو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ مخلوق خدا کو پہنچتا رہے. ہم اس میں ہوں، یہ اس کا کرم اور احسان. ہم نہ ہوں، یہ تسلسل ہمارا محتاج نہیں ہے. ہماری محتاجی ہے کہ ہمیں رب کائنات کی رضا نصیب رہے، اس کی محتاجی نہیں ہے کہ بطور توارث ہماری نسلیں یہاں بیٹھے. تو یہ محض اتفاقات نہیں ہیں. اس جنگل اور اس بیابان میں گلوبلی دنیا کے دوسرے سرے تک لوگ آ کر اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں اور کیفیات حاصل کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام, یہ وہ سودا ہے جس کے اختیار کرنے کو کوئی طالب تو ہو اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کریم آسان فرما دیتے ہیں, سہل فرما دیتے ہیں, طلب سے زیادہ عطا فرما. اس طلب کے ساتھ آؤ, اس تسلسل کو اختیار کرو, پھر تمہیں بتاؤں کہ یحبہم و یحبونہ کیا ہے. اللہ پھر اگے ارشاد آتا ہے, اذلاتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. وہ کیسے ان کے اوصاف ہوں گے جنہیں اللہ کریم محبوب فرمائیں گے, وہ کیسی خصلتیں رکھتے ہوں گے, خصائل کیسے ہوں گے, معاملات کیسے ہوں گے, اچھائی میں کیا ہوں گے, سختی میں کیا ہوں گے, کیسے ہوں گے. فرمایا مسلمانوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے. اس آیہ کریمہ سے اگر لفظی معنوں میں اور اپنی دانش لے کر کوئی چلے گا تو وہ یہ کہے گا کہ مسلمان کو تو جینے دو, کافر سے جینے کا حق چھین لو, تو یہ ترجمہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ انسانی مزاج جو ہے اس کے دو بیر ایسے ہیں جس میں ہر امر کسی نہ کسی ایک بہر کے تحت وہ اختیار کرتا ہے, اور وہ دو بہر ایک محبت کا ہے, شہوت کا ہے, ایک شدت کا, سختی کا, غصے کا. یہ دو بہر, ان دو بہروں پر اس کے اعمال کسی نہ کسی ایک بہر کے تحت آتے. مسلمان سے محبت کیا کرے گا, کب تک کرے گا, کیسے کرے گا, ایثار کیا ہے, وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہ ہوں گے. اس محبت میں جو اذلات علی المؤمنین عزت علی الکافرین, دونوں بہروں میں اس محبت کی ابتدا جو بحثیت مسلمان مسلمان سے ہوگی, اور اس کی وہ انتہا جو اس حیات میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نصیب ہوگی. اس سارے بحر میں اپنی طرف سے کچھ داخل نہیں کر سکتا. مسلمان بھائی کی محبت میں اسحار میں ٹوٹتی سانس پہ پانی کا گھونٹ اپنے بھائی کو دے سکتا ہے. اس کی محبت میں دین حق سے ایک نقطہ ہٹ نہیں سکتا. وہ والد جس کی اولاد ملکیت ہے, شریعت اسلامی کا اطلاق ہو, والد بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے پوچھا نہیں جا سکتا, روز معاشر رب کائنات اس سے حساب لے گا. وہ والد بھی جب حکم غلاف شریعت دے تو اسے بھی نہیں ماننا, یہ حکم ہے دین اسلام کا. تو محبت کے جذبات معمولات دنیا کی بہر کے تحت لیں, عبادات ایمان کے حصوں پر لیں, وہ حدود جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی اس سے باہر نہیں جا سکتا. تو بحثیت مسلمان جو محبت ہوگی اس کے بھی سارے وہ احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے اس کے تحت آئے گی. اسی طرح جب بات آئے گی کہ کافروں پر سختی کرنے والے, تو کافروں پر سختی کفر کی ہے سبب ہے, فرد کے سبب نہیں آتی. وہ فرد کافر کفر کے سبب ہے, وگرنہ پیدائشی طور پر تو اللہ کریم نے ہر بچے کے اندر یہ استطاعت رکھی ہے کہ وہ نوری ایمان سے مزین ہو سکے اس کا قلب. وہ سیاہی اس کی بنائی ہوئی ہے، وہ قلب کو تالا اس کا لگایا ہوا ہے، وہ ایمان سے دوری کا سبب اس کی سوچ، اس کا کردار ہے۔ اللہ کریم نے تو تمام مخلوق کو جو بشر کی کیفیت میں اور جنوں انس کے حصوں میں اور مکلف مخلوقات کے تحت جس حکم میں آتی ہیں انہیں اپنی عبادت کو پہلا فرمایا۔ ہر پیدا ہونے والا انسانی بچہ اشرف الخلق کے حصے میں اس نے پیدا فرمایا، یہ اس کی مرضی، امتحانی تو یہ ہے، پابند فرما دیتا تو پھر امتحان کیا تھا۔ قرآن کریم میں کفر و شرک کے دعووں کے جواب میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے ایسا کچھ نازل کر دیتے کہ یہ گردنیں جھکائے کھڑے ہوتے، انکار کی گنجائش ہی نہ کسی کے پاس ہوتی، انکار کر کوئی نہ سکتا، لیکن یہ زندگی جسے ہم اپنی کل طاقت سمجھتے ہیں یہ امتحان ہے۔ اور اس حیات کے شب و روز حوادث نہیں ہیں، مربوط نظام ہے، اور وہ نظام ہے جو اللہ کریم نے مرتب فرمایا ہے، اس میں کوئی جھول، کوئی لغزش نہیں ہے۔ ایک پتا کب پیدا ہوگا، کتنے جھونکے اسے ہوا کے میسر آئیں گے، وہ سبزہ کب خشکی کو جائے گا، کب ٹہنی سے ٹوٹ کر ہوا کے بل زمین میں پہنچتا خاک ہو جائے گا، اتفاقات نہیں ہے، ایک مربوط نظام ہے جو اللہ کریم کے حکم کے تحت رما دما ہے، اور تب تک ہے جب تک اس نے رکھنا ہے۔ فانی جہان ہے، فنا ہو جائے گا، کلو من علیہا فان، کیوں کھڑا ہے، وَيَبْقَى رَبِّكَ فِيهَا۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے ان حقائق سے اس حیات کے دوران یہ آشنائی حقیقت کے پہلوؤں اور قلوب کی باریکیوں تک نصیب رہے۔ پھر یہ دو پہلو، چونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آیہ کریمہ جو پوری ہے آج ہمارے جمعۃ المبارک میں اس کی تفسیر پوری ہو سکے، زندگی رہی تو اگلے حصے میں، لیکن یہ جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے کہ دو حصے، محبت کا اور سختی کا، وہ صفات ہیں جو اللہ کریم ان کی بیان فرما رہے ہیں جن سے وہ محبت کریں گے۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کریم پیدا کریں گے، جن سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، ان کی وہ صفات جو بنیادی طور پر پہلی بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ ہر جذبے کے تحت اللہ کا حکم مقدم رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کمزور خطا کار ہیں، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، دین اسلام کو سمجھ کر اور عمل کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائیں کہ یہ توفیق ٹوٹتی سانسوں تک نصیب ہو، دار دنیا سے روانی بحالت ایمان ہو۔ زندگی رہی تو اگلا حصہ اگلے جمعۃ المبارک پر تفسیر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔